أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدا العالم کی بابرکت نام سے ابتدا کرتے ہیں. کتاب جس کو منتخب کیا ہے وہ ہے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بصیرت افروز خطبات, اور اس خطبے کو پیش کیا ہے حضرت آیت اللہ علامہ سید ابن حسن نجفی صاحب نے. اور اس کتاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مخدومۂ عالم کے یہ خطبے متن و سند کے لحاظ سے اس مایہ ناز علمی ذخیرے میں شمار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے دانشوروں کے معتبر مجموعوں میں صدیوں سے محفوظ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان وثائق کو بھی ہم اہم دستاویزوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑا جو وقت کی حکومت کے لیے ناقابل قبول رہی ہیں, اور کون نہیں جانتا کہ جو تحریر, تقریر اور تقدیر کسی حیثیت حاکمہ کے سیاسی مزاج کے خلاف ہو تو اسے بہرحال ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے نشر و اشاعت پر پابندی, عوام تک پہنچنے کے ذریعوں سے محرومی, اور یہ سوچ کر اس نامرغوب کتاب یا غیر مطلوب کتاب کے مضامین بعض اصول پسند اور ذمہ دار اشخاص کے وسیلے کسی وقت بھی دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں. لہذا پیش بندی کے طور پر ایک حرکت یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کے کاموں کو مشکوک بنا دیا جائے. چنانچہ با اختیار بزرگوں کا اشارہ پاتے ہی انتظامیہ جاگ اٹھی ہے, مفاد پرست عناصر مستعد ہو جاتے ہیں, ابلاغ عامہ کے کار پرداز تردید و تحریف کے مہم سر کرنے لگتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ذہنی دہشت انگیزی کا ہر حربہ آزمایا جاتا ہے. ارباب اقتدار اور ان کے ہم نوا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس حد تک زمین ہموار کر لیتے ہیں کہ عرصہ دراز تک عوام الناس دھوکے پر دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. فخر مریم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان قیامت خیز اور فکر انگیز خطبوں کے ساتھ بھی زمانے کے ہاتھوں وہی سلوک ہوا جو سرکار رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ غدیر کے سلسلے میں روا رکھا گیا. یعنی یہ مستقبل ساز اور حکمت تراز شاہکار کسی طریقے سے سلوتر نہ بچے, کہیں اس کا چرچا نہ ہو سکے, کبھی بات نکلے بھی تو کوئی اور توجہ کر دی جائے. لیکن دانش و آگہی کی روشنی جب تیز ہوتی ہے تو حقیقت کو ایک نہیں کئی آنکھیں اور کئی زبانیں مل جاتی ہیں. پہلے تو سیدہ عالم کی رہنما تقریر اس وقت کے صاف شفاف دلوں اور سنبھلے ہوئے دماغوں کی تہوں پر نقش ہو گئی. پھر اس دور سے تعلق رکھنے والی متوازن ہستیوں نے آپس میں اس کی ترسیل کا فریضہ انجام دیا. ایک نے دوسرے کو یہ جواہر پارے منتقل کیے, اور اس عنوان سے آنے والی نسلوں تک اس بیش بہا سرمائے کو پہنچانے کے راستے بھی مل گئے. چنانچہ تیسری صدی ہجری کے معروف ادیب اور مشہور مورخ ابن تیفور لکھتے ہیں, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب زید شہید کا بیان ہے. لکھتے ہیں, نقل اور لکھائی چھپائی وغیرہ میں کہیں نہ کہیں ذرا سی بھول چک ہوئی ہے, کیونکہ بعد زبانی کے سبب ابن تیفور جناب زید کی خدمت میں نہیں حاضر ہوئے. ہاں جب جناب زید شہید کے صاحبزادے تھے حسین ذوالدمعہ اسی لیے آپ کو ابو الحسین کہا جاتا تھا. لہذا انہوں نے یہ بتایا جو آپ کے پر پوتے بھی تھے کہلاتے تھے, ان کا شمار بھی تاریخ ساز ہستیوں میں ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جدہ ماجدہ کے ارشادات خاندان ابو طالب میں سب کو ازبر تھے. ہمارے بڑے اپنے بزرگوں کے حوالے سے ہمیں یہ خطبے یاد کرواتے تھے, لیکن بلکہ جو لوگ بھی دامن اہل بیت کو تھامے ہوئے تھے سب کے سب باہمی طور پر ان کی تعلیم میں منہمک رہتے تھے. اور یہ جملہ بھی جناب زید ہی کی زبانی مذکور ہے, مجھے میرے پدر عالی قدر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ کلام حفظ کروایا تھا. الغرض یہ خطبات جو ہے نسل در نسل پہنچتے رہے, اور آج اس کتاب سے آپ کے سامنے بی بی کا یہ معرکۃ الآراء خطبہ پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں. یہ وہی صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا کے بصیرت افروز خطبات. اس کتاب میں ہے کیا اختصار کے ساتھ اس کا متن بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں صدیقہ کبریٰ کی اس تمکنت ربا سیاست شکن حقیقت نما اور ذہن آفرین خطبے کو اگر سات یا آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو مطالب تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوگی. اسی فکری وثیقے کے شروع میں آپ نے پروردگار عالم کی حمد و ستائش کی, پھر ختم رسول کے وصف و ثنا ہے ثنا کی, خدا کی تعریف میں آپ نے فلسفیانہ گہرائی اور عارفانہ گہرائی کے ساتھ جس اوجے کمال سے اس کے یکتا و بے ہمتا ہونے کے نظریے, اس کی قدرت و حکمت, شان و شوکت, فیض عام اور لطف مدام پر گفتگو کی ہے. بڑے بڑے دانشوروں کے ذہن میں بھی اس بلندی کو چھونے سے بڑے بڑے دانشور بھی اس کو چھونے سے قاصر ہیں. اسی عنوان سے سرور کونین کے ان محاسن و امتیازات کا ذکر جمیل ہے جن کے ادراک سے تاریخ نویسوں اور سیرت نگاروں کے علم و بصیرت کا دامن خالی نظر آتا ہے. حالانکہ جب تک ان خوبیوں کو شامل نہ کیا جائے میر کائنات کی حیات طیبہ اور اس پہ حسنا کے ساتھ نہ ہوں تو انصاف نہ تو انصاف ہو سکتا ہے اور نہ آپ سے خصوصیت رکھنے والی سچائیوں اور اچھائیوں کا ٹھیک سے اظہار ممکن ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی صدا بہار اہمیت اور افادیت نیز اس کتاب ہدایت کی تعلیم و تلقین کی زندگی سے بھرپور آثار و نتائج کو اجاگر کیا ہے. پھر آپ نے نظام شریعت کے بہت سے اسرار و رموز کی شرح و تفسیر کی ہے اور اس کے احکام کے عقلی جہات اور منطقی نکات کو دل میں پیوست کر دینے والی راہوں سے گوش و ہوش کے حوالے فرمایا ہے اور بتایا کہ دین متین کے دیے ہوئے قواعد و قوانین ہی پر عمل پیرا ہونے سے انسانوں کو خیر و سعادت اور امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے. بعد ازاں نور کی شہزادی خود اپنا تعارف کراتی ہے, یاد رہے میں فاطمہ ہوں. اور اس کے ساتھ ہی اس نازش نوع بشر نے اپنے والد گرامی کے انقلاب اور نئے سرے سے تاریخ بنانے والے کارناموں اور حضور کے علم و اخلاق و خلوص میں جلے ہوئے ان کردار کی تصویر دکھائی ہے جس کے طفیل جہل و تقریب کی راہیں تہذیب و تعمیر کے سویرے میں ڈھل گئیں. جہل و تقریب کی راتیں تہذیب و تعمیر کے سویرے میں ڈھل گئیں اور اسلام کے سرے گزشت کے اس بات کو دہراتے ہوئے سیدہ عالم نے قبلہ دوران تاجدار معارف اور اپنی زندگی کے ساتھ ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس مثالی جدوجہد کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے بغیر مذہب حق کا یہ ڈب ڈباتا ہوا درخت بے برگ و بار رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بصیرت افروز خطبات کا یہ دوسرا حصہ ہے. ابھی آپ کے سامنے کتاب کا تعارف پہلے حصے میں پیش کیا گیا تھا، اب ہم خطبے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ خطبے کا آغاز کیا جائے، یہ خطبہ کن حالات میں بی بی نے ارشاد فرمایا تھا؟ حالات یہ تھے کہ آپ کا حق چھن چکا تھا، مولا کائنات کی حکومت ان سے لے لی گئی تھی اور بی بی کے باغ فدک پر قبضہ ہو چکا تھا. لہذا شہزادی یہ بتانا چاہتی ہے مدینے والوں کو کہ دیکھو، تم نے جس کو منتخب کیا تھا، جن کو ذمہ دار اسلام بنایا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور بی بی اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہیں، اور پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ میں خلیفہ کے دربار میں جاؤں گی، در حقیقت مسجد نبوی دربار میں جاؤں گی اور وہاں جا کر میں خطبہ دوں گی. اور یہ خبر بجلی کی طرح پورے مدینے میں پھیل گئی اور لوگ چہمہ گوئیاں کرنے لگے، بی بی جائیں گی تو کیا کہیں گی، خلیفہ کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا کہیں گی. اور آپ نے 35 بنی ہاشم کی خواتین کو بلایا اور ان کی جھرمٹ میں سر سے لے کر پیر تک چادر میں ملبوس بی بی مسجد نبوی پہنچتی ہیں. اور جب پہنچتی ہیں تو وہاں اتنا تو اہتمام کیا گیا تھا کہ سامعین اور آپ کے درمیان ایک پردہ تان دیا گیا تھا. جیسی پہنچی اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، اور اس دربار میں کھڑے ہو کر جب سب رونے لگے آپ نے ایک آہ بھری. جس وقت آپ کو یاد آئی آپ نے ایک آہ بھری، اور اس آہ کا اثر یہ ہوا کہ سب کے سر رونے لگے. اور جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی، بی بی اپنا خطبہ بیان کرنا چاہتی تھی، تو سب کو خاموش کرایا گیا اور بی بی نے اپنے اس خطبے کا آغاز یوں فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی ہیں، اس مرحمت پر اس کی حمد و ثنا، اور اس کے فضل سے ذہن و ضمیر کو جو اچھائیاں نصیب ہوئیں اس کا لاکھ لاکھ شکر. پھر اس خصوص میں بھی اس کی تعریف و توصیف کہ اس نے سب کو دیا اور سب کچھ دیا. پالنے والے نے آغاز حیات ہی سے ہر ایک کو ساز و سامان زندگی عطا فرمایا. اس کے فیض کی وسعت، داد و دہش کی یکرنگی اور لطف عام کا کیا کہنا. کمال توجہ سے اس کی لگاتار مہربانیاں بھی لائق صد ہزار ستائش ہیں. اس کے احسانات کا نہ کسی سے حساب ممکن ہے اور نہ کوئی ان کے شمار کی سکت رکھتا ہے. نیز دامن کرم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پورے طور پر کوئی شکرانہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں، اور ان نوازشوں کی انتہا کو کون پائے. آدمی کا تقیل تک اس مقام پر پہنچنے سے قاصر ہے. پالنے والے نے اپنی بخشش میں مزید اضافے اور تسلل کی خاطر سب کو احسان ماننے کی ہدایت فرمائی، اور تکمیل نعمت کے غرض سے آئین تشکر کو معمول بنائے رکھنے کی تاکید کی. اس کے علاوہ اس نے ان جیسی نعمتوں کے مقرر حصول کے لیے اپنے بندوں کو سپاس گزار ہونے کا حکم دیا. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اخلاص کو کلمہ شہادت کا جوہر قرار دیا، یعنی اس حقیقت کا اعتراف کہ اس کی ہر خوبی عین ذات ہے. قادر مطلق نے توحید کے شعور کو دل کی تہوں میں اتارا، اور اس کے ادراک سے ذہن و خیال کے ایوانوں میں چراغاں کر دیا. ہماری آنکھوں میں نہ یہ تاب و توام کہ اس کا دیدار ممکن ہو جائے، اور نہ زبانوں کو اتنا یارا کہ اس کی مدح سرائی کر سکیں. فکر کتنی بلند ہو مگر کیا مجال اس کے عرفان کی منزل تک پہنچ پائے. جب کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تب اس نے ہر شے کو وجود دیا، نمود بخشا. بغیر کسی نقشے اور نمونے کے اس نے سہنے گیتی اور بامے فلک کی تخلیق فرمائی. ہر ہستی کو اس نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہر پیکر کو اپنی مشیت سے ایجاد کیا. دنیا و ما فیہا کی پیدائش میں نہ اس کی کوئی غرض تھی نہ ضرورت, اور نہ اس عالم رنگ و بو کی صورت گری میں اس ذات بے نیاز کا کوئی مفاد مضمر تھا. بس وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت عالم آشکار ہوں, ساری خدائی فرض بندگی کو توجہ کا مرکز بنائے. پھر تخلیق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آفریدگار عالم اپنی ہماگیر قدرت کو نمایاں فرما کر یہ بھی جتا دے کہ وہی سب کا آقا اور دنیا کے تمام لوگ اس کے بندے ہیں. ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی تھا کہ دین کے پیغام اور خدا شناسی کی دعوت کو استحکام حاصل ہو. پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور سرکشی کو لائق تعزیر قرار دیا تاکہ یہ بندے اس کے غیظ و غضب کی زد میں نہ آئیں اور بہشت کی راہوں پر گامزن رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خطبے کے حصے کر دیے جائیں تو دوسرا حصہ یوں بیان فرمایا. شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرماتی ہیں, رسول کا مقام شرف اور بعثت کے اغراض اور مقاصد کو یوں بیان فرمایا, نیز مقرر گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. خدا نے رسالت کا منصب دینے سے پہلے انہیں اس عہدے کے لیے چن لیا تھا, اور اس نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ جہاں جہاں چاہا آپ کا نام روشن کر دیا. نیز کار نبوت کی بجا آوری سے قبل نگاہ قدرت آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب کر چکی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب ساری خلقتیں نہا خانہ غیب میں پوشیدہ سب کے سب خوف و وحشت کے پردوں کے پیچھے دبکے ہوئے اور عدم کی آخری حدوں کے بالکل قریب تھے. یہ خدا کے علم میں تھا کیونکہ دشت امکان میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے انجام پانے سے باخبر ہے. اس کی آگہی صحن کائنات میں رونما ہونے والے ہر واقعے ہر حادثے اور ہر سر گزشت سے پر گرفت رکھتی ہے. پھر وہ تمام امور کے وقوع پذیر ہونے اور جملہ کاموں کے وقت نامے سے خوب واقف ہیں. اس نے اپنے پیغمبر کو دین حق کی غرض و غایت پورا کرنے کے لیے بھیجا, اور انسانی معاشرے میں اپنے آئین کو جاری کرنے کے لیے کہ عزم محکم کے ساتھ نیز طے شدہ قطعی احکام اور حتمی قواعد کو نافذ العمل بنانے کی خاطر مبعوث فرمایا. جب آپ مبعوث ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ اقوام عالم دینی اعتبار سے بٹی ہوئی اور بڑے تفرقے کا شکار ہیں, اور ان میں سے بعض گروہ تو اپنے آتش کدوں کو سنبھالے بیٹھے ہیں, کچھ جتھے اپنے بتوں کو پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں. فطرت کے قائدوں اور دماغ کی صلاحیت سے اللہ کو جاننے کے باوجود اس کی بندگی سے انکاری ہیں. لہذا پروردگار عالم نے میرے پدر بزرگوار کے نور سے جہالت کے گھپ اندھیروں کو چھانٹ کر دنیا میں اجالا کر دیا, دلوں کے سارے بل نکال دیے, ظلمت آشنا آنکھوں کو روشنی عطا کی, لوگوں کو ہدایت کی راہیں دکھائیں, طرح طرح کی گمراہیوں سے چھٹکارا دلایا, ذہن و ضمیر کو حقیقت شناسی اور انداز سکھایا, سچے اور اچھے دین کو پہچنوایا اور سیدھے راستے سے لگا دیا. پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح بلایا کہ وہ خوشی خوشی بسط شوق اور کمال رغبت کے ساتھ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دکھ بھری دنیا کی تکلیفوں سے دور اپنے راحت قدی میں آرام فرما ہے. خدا کے مقرب فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہیں. اس بخشنے والے پاک پروردگار کی مرضی شامل حال ہے اور وہ اپنے قادر مطلق آفریدگار کے سائے رحمت میں آسودہ ہے. خدا کا درود میرے باپ پر جو اس کے نبی اس کی وحی کے امین اس کے برگزیدہ اور ساری خلقت میں سے منتخب کیے ہوئے پسندیدہ بندے تھے. ان کے حضور سلام اور اللہ کی رحمت و برکت ان کے ساتھ ساتھ رہے. خطبہ جاری رکھتے ہوئے بی بی نے اب تیسرے موضوع پر بات کرنا شروع کی. تیسرا حصہ امت کے ذمہ داری، نظریۂ امامت اور قرآن مجید کی اہمیت و افادیت. پھر شہزادی نے مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کے بندو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. دین الہی اور حق کے پیغام کو عالم آشکارا کرنے کا بوجھ بھی تمہاری کاندھوں پر پڑا ہے. تم اپنی ذات کے لیے خدا کے نمائندے ہو اور نظام شریعت کو دوسرے قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. پیدا کرنے والے کی طرف سے تمہارے واسطے جو سچا سربراہ برحق رہنما مقرر ہوا ہے وہ تم میں موجود ہے. اس کے بارے میں تم سے باقاعدہ عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے. وہ ذخیرہ جسے رسول نے بچا کر رکھا تھا اسی کو آپ نے اپنا جانشین بنایا. پھر ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی تو ہے، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب قرآن، سچائیوں کی زبان، نور فروزان، پرتوئے رخشان، جس کا ہر مطلب واضح، ہر دلیل روشن اور تمام اسرار و رموز قابل بیان. اس کی ظاہری عبارت سامنے کی باتیں اجالا پھیلاتی ہیں. قرآن کے احکام پر عمل کرنے والوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے. اس کی پیروی بہشت کا راستہ دکھاتی ہے. کتاب خدا کا سننا بھی نجات کا ذریعہ ہے. قرآن ہی کے وسیلے انسانی ذہن اللہ کی صاف شفاف اور رسا دلیلوں کو پا سکتا ہے. اس کا دامن فرائض و واجبات کی شرح و تفسیر سے بھرا ہوا ہے. جو چیزیں جائز نہیں ہیں اور جن کاموں سے بچنا چاہیے ان کی تفصیل اس میں موجود ہے. اس کے استدلال بڑے واضح نہایت روشن ہیں. قرآن حکیم کا طرز اشاعت بہت اطمینان بخش ہے. اس میں حسن اخلاق کو اپنانے اور مستحب اعمال بجا لانے کی ترغیب بھی ہے اور زندگی کے جن شعبوں میں قانونی سہولتیں عطا ہوئی ہیں ان کی وضاحت سے بھی اس کے اوراق سجے ہوئے ہیں. علاوہ ازیں پروردگار عالم نے جو خاص قاعدے قوانین مقرر فرمائے ہیں وہ بھی اس میں مذکور ہیں. پھر شہزادی نے شریعت کے احکام اور ان کا فلسفہ بیان کرنا شروع کیا. فرماتی ہیں، پس اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا اور نماز کو تکبر کی کثافت سے محفوظ رہنے کا وسیلہ قرار دیا. زکوٰۃ سے نفس کی شست و شو ہوتی ہے اور یہ رزق میں اضافے کا سبب بھی ہے. روزے کو اخلاق کی جڑیں مضبوط کرنے میں خاصا دخل ہے اور حج سے دین کو بڑی تقویت ملتی ہے. نظام آگے دلوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے اور سب کے ساتھ برائی کے جذبے کو نمو دیتا ہے اور ہماری اطاعت سے قوم میں تنظیم اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ نیز ہمارا سلسلہ امامت ملت اسلامیہ کو انتشار اور تفرقے سے بچانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ جہاد میں اسلام کی قوت ہے اور اس کے عزم کا راز پوشیدہ ہے۔ صبر و شکیبائی کی بدولت اجر و ثواب اور ہر طرح کی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ امر بالمعروف میں عوام کی بھلائی ہے، وہ اس ذریعے فلاح کو پہنچتے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کے قہر و غضب سے بچائے رکھتا ہے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے اور ان سے محبت کا برتاؤ کرنے کے سبب عمر بڑھتی ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ قصاص انسانی زندگی کا احترام سکھاتا ہے، اس میں قوریزی کی روک تھام ہوتی ہے۔ نظر کی ادائیگی یا عہد و پیمان کی تکمیل رحمت و مغفرت خداوندی کا وسیلہ بنتی ہے۔ صحیح ناپ تول یا درست پیمانوں کے استعمال سے کم فروشی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے۔ شراب نوشی کی ممانعت نفس انسانی کو گناہ آلود نہیں ہونے دیتی۔ تہمت لگانے اور الزام تراشی سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ خدا کے نفرین سے محفوظ رہیں۔ چوری چکاری سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شرافت کا دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ شرک سے منع کرنے کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اسی کو اپنا رب، اپنا پروردگار سمجھیں، اس کے علاوہ اور کسی کو اپنا پالنہار نہ مانیں۔ لہذا تم پرہیزگار بنو، پرہیزگاری کا حق ادا کرو، موت آ جائے تو اس حال میں کہ اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ اور پروردگار عالم نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے انہیں جامع عمل پہناؤ، اور جن امور سے روکا ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، اللہ کے بندوں میں صرف علم والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے اپنا تعارف، اپنے عظیم باپ کی توصیف اور اپنے خدا پسند شوہر کی جانفشانیوں کا بیان کرتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میری گفتگو شروع سے آخر تک ایک جیسی ہوگی، اس میں نہ کسی طرح کا تضاد ملے گا نہ کوئی کھوٹ دکھائی دے گا۔ نیز میرے اعمال حیات میں کوئی ایسا کام نہیں جس کا رشتہ حق و صداقت سے نہ ملتا ہو۔ دیکھو، تمہارے ہاں ایک ایسے رسول آئے جو خود تم ہی میں سے ہیں، تمہارا دکھ درد ان پر شاخ ہے، انہیں نفس تمہاری بھلائی چاہیے۔ وہ ایمان والوں کے لیے بڑی مہربان اور انتہائی شفیق ہیں۔ تم اگر نسب کے حوالے سے انہیں جاننا چاہو تو یاد رکھو کہ وہ میرے اور صرف میرے باپ ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سے کسی کو ان سے رشتہ پدری کا اعزاز حاصل نہیں ہے، اور میرے شریک زندگی علی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تمہارے مردوں میں سے کسی سے ان کی قرابت داری نہیں۔ حضور سے یہ خاندانی وابستگی ہم لوگوں کے واسطے کس درجے باعث افتخار ہے؟ خدا کے پیغمبر نے کس خوش اسلوبی سے کار رسالت کو انجام دیا اور مشرکوں کو ان کے کیفری کردار سے باخبر فرمایا۔ آپ دشمنان خدا کی راہ و روش سے منہ موڑے رہے، سرکشوں کو سر توڑے، باغیوں کی گردنیں مڑوڑے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ پیغمبر اکرم نے حکمت کی زبان اور نصیحت انگیز حسن بیان سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. انہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا, نقوت پسندوں کو نیچا دکھایا, خدا فراموشوں کو مجمع میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے. پھر جہل کی شب تار کے پردے اٹھے اور صبح آ گئی اور جلوے پھیل گئے. حق اور حقیقت نکھر کر سامنے آئی, دین کے پیشوا نے تکلم فرمایا, شیطان کے ساتھی دم بخود ہو کر رہ گئے. منافقوں کے گروہ ہلاکت کو پہنچے, کفر و عداوت کے سارے بل کھل گئے اور تمہارے ہونٹوں پر توحید کے رسیلے بول مچلنے لگے. ہاں, ان حالات کے ظہور میں گنتی کی چند ہستیوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے مواقف حالات میں بھی اپنی پاک بازی کو سنبھالے رکھا, جبکہ مجموعی طور پر تم سب دہکتے ہوئے آتش کدے کے دہانے پر کھڑے تھے. طاقتوروں کے سامنے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ گھونٹ بھر پانی منہ کھانے والا, جلدی میں آگ لے جانے والی کی ایک چنگاری, قدم قدم روندن میں آنے والی مخلوق. گندے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے, گھاس پھوس سے پیٹ بھرتے تھے. ذلت و خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی تھی. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ آس پاس کے لوگ کہیں اغوا نہ کر لیں. اللہ نے تمہیں ان تمام اندوہناک واقعات سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نجات دلائی. تمہارے دل درد دور ہوئے. سرکار ختم المرسلین نے زور آوروں کے ہاتھوں بڑے شدائد برداشت کیے, مگر عرب کے بھیڑیوں اور سرکش اہل کتاب کا جم کر مقابلہ کیا. دشمن جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکاتے, اللہ ان لوگوں کو بجھا دیتا, اور جس لمحے بھی شیطان کے ساتھی کوئی فتنہ کھڑا کرتے یا مشرکوں میں سے کوئی اجدہی کی طرح بڑا سا منہ کھولتا, قاتم الانبیاء اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے بھائی علی کو آگے کر دیتے تھے. اور پھر علی چڑھائی کرنے والوں کو جب تک پامال شجاعت نہیں کر دیتے واپس نہیں آتے تھے. ہاں, فتنوں کی آگ کو اپنی تیغ کے پانی سے بجھا کر دم لیتے, خدا کی راہ میں ہر سختی جھیلتے اور دین کو بچانے کے واسطے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے. وہ اللہ کے رسول سے بہت قریب تھے. پاک پروردگار نے انہیں اپنے اولیاء کی سروری عطا فرمائی. علی جہاد کے واسطے ہم وقت کمر بستہ رہتے, وہ امت کے خیر خواہ تھے. اللہ کا ہر حکم دل سے بجا لاتے, دین کے تمام امور کے لیے جان توڑ کر کوشش کرتے. نیز جب بات خدا کی ہو تو پھر کوئی کچھ کہے اسے خاطر میں نہیں لاتے. مگر تم تو ان دنوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے, سکھ چین سے امن و امان کی چھاؤں میں اطمینان کی سانس لے رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور تمہیں یہ بری خبر سننے کو ملے. جنگ کے موقع پر تم کنائی کاٹ جاتے تھے اور لڑائی دیکھ کر فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگتے تھے.